ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
اور یہ غیر سنجیدگی کہاں تک پہنچتی ہے پھر کہ انسان دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے، پھر دین کی باتیں، دین والوں کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سنتوں پہ عمل کرنا، ہر چیز ایک مذاق بن جاتا ہے، ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیونکہ جب وہ تفریح کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اور ان کی گفتگو میں بھی ہر وقت ایک مزاح ہی چھلکتا ہے اور مزاح میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس مزاح کی زد سے کوئی بھی نہیں بچتا، وہ مزاح پھر استہزاء میں بدل جاتا ہے. استہزاء کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا. اور مزاح کیا ہوتا ہے؟ آپ مزاح کو مباح کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور استہزاء کے درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ منکر کی حدوں کو چھو لیتا ہے. ایسا شخص جو لہو الحدیث کا دل دادہ ہو جاتا ہے، پھر علم حاصل کرنے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اللہ کے رستے کی طرف جانا اس کے لیے پسندیدہ نہیں رہتا، کوئی اور جا رہا اس کو بھی روکتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کس رستے پہ چل پڑے، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. اور پھر جب اتنے پہ بھی بس نہیں ہوتا تو آگے بڑھ کر مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اسی طرح گانے بجانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لہو الحدیث. اور نہ صرف یہ کہ گانا بجانا، بلکہ اس کا ساز و سامان، اس کے آلات، یہ سب کچھ لہو الحدیث میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر لہو الحدیث خریدنے کی بات ہو رہی ہے، مراد اس سے کیا ہے کہ وہ حق بات کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر متلاشی ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے ایسی خرافات پر، ایسے کاموں پر اپنا مال لگا رہا ہے جن کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں. گویا مال دے کر کوئی بھی بیہودہ چیز خریدنا، خواہ وہ کوئی کتاب ہو، خواہ وہ آلات ہو، کوئی اکوپمنٹ ہو، خواہ وہ کوئی پوئٹری ہو، لکھی ہوئی یا بولی ہوئی یا بجائی ہوئی یا گائی ہوئی، ان تمام چیزوں کے لیے لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہو الحدیث کی یہ تفسیر بکثرت صحابہ اور تابعین سے منقول ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، انہوں نے تین مرتبہ زور دے کر فرمایا، ہوا واللہ الغناء، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے. اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مکحول سے مروی ہے. ابن جریر، ابن ابی حاتم، ترمذی نے حضرت ابو امامہ باہلی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا أثمانهن. مغنیہ عورتوں کا بیچنا، خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں، نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے. یا عورتوں کا بیچنا خریدنا کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ اس دور میں آزاد عورتیں یہ کام نہیں کرتی تھیں، لونڈیاں یہ کام کرتی تھی. اگر کوئی لونڈی اچھا گا سکتی تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی، کیونکہ انسان بکتے تھے، خریدے جاتے تھے. تو ایسی نظر سے کسی عورت کو خریدنا کہ یہ گائے گی اور اس کے گانے سے اس کو مزید آمدنی حاصل ہوگی، تو اس گانے بجانے کی آمدنی کو حلال قرار نہیں دیا گیا. ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں کہ اکل ثمنہن حرام، ان کی قیمت کھانا حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، لا يحل تعلیم المغنیات ولا بیعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام. لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا یعنی یہ سکھانا، ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے. ان تینوں حدیثوں میں یہ صراحت بھی ہے کہ آیت من یشتری لہو الحدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن نے حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جلس الى قینۃ یسمع منها صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی ویسے بھی سننا ناپسندیدہ، لیکن خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کر سننا، اس کے بارے میں شدید ترین الفاظ استعمال ہوئے. اور گانے والی خواتین کے لیے لفظ قینہ استعمال ہوتا تھا، آف دو نقطوں والی یا نون ہے، قینہ. اور یہ عربی زبان میں لونڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آزاد خواتین اس کام کو عیب سمجھتی تھی، اپنی شان کے خلاف سمجھتی. یہاں پر قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا اور پھر اس کے اثرات بھی بتائے گئے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث. کیوں خریدتا ہے؟ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. اور یہ ایک بالکل فیکٹ ہے کہ جب انسان ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ایسی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، تو پھر حق کی بات، ہدایت کی بات، اور خاص طور پر سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ ناگوار ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی بغیر علم، علم کے بغیر، یعنی بھٹکنے کی وجہ کیا ہے کہ علم کے بغیر، علم کے بغیر کا تعلق خریدنے سے بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکانے کے ساتھ بھی. اگر اس کا تعلق خریدنے سے لگایا جائے کہ بغیر علم کے خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر اس کے ساتھ اس کو لگایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص لا علم ہے، نادان ہے، جاہل ہے، جو اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر کس تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. ایک طرف حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات جو اسے مفت مل رہی ہیں، ان سے وہ منہ موڑتا ہے، اور دوسری طرف بیہودہ چیزیں جو انسان کی سوچ، اخلاق، اعمال کو غرق کرنے والی ہے، ان کو وہ اپنے مال کے ذریعے حاصل کر رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے ایک ایک کانسیپٹ کے لیے کتنا کتنا ٹکٹ پے کرنا پڑتا ہے، سب خوشی سے دیتے ہیں. اور اللہ کا کلام سنانے کے لیے اگر کوئی فیس بھی نہ لی جائے، مفت دعوت ہو، تو بھی وہ گراں گزرتی ہے. یہ کیوں ہے اس بات پہ گرانی اور اس چیز کی خواہش جو مال دے کر حاصل کر رہا ہے؟ کہ اس کو نہیں پتا، بغیر علم وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. اور اگر اس کا تعلق لیدلہ کے ساتھ لگایا جائے، لیدلہ عن سبیل اللہ بغیر علم، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ لوگوں کی رہنمائی بغیر علم کے کر رہا ہے. کیونکہ گانوں میں، فحش لٹریچر میں، فضول گفتگو میں بھی ایک میسج تو ہوتا ہے، اور وہ میسج لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں، بھٹکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ کیوں بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا. یعنی ایسا بھٹکانے والا خود بھی لا علم ہے. کہ بہت سارے لوگ صرف دیکھا دیکھی، صرف زمانے کے رواج کے طور پر ان چیزوں کے شوقین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر طرف دور دورہ جو انہی کا ہے، چرچا جو انہی کا ہے، اسی شعبے اور اسی فیلڈ کے لوگوں کو عزت دی گئی، مال و دولت ان کے لیے عام ہے، شہرت عام ہے، تھوڑی محنت سے زیادہ अचीवमेंट हो सकती है, फिर क्यों ना इस शोबे में कदम रखा जाए। लेकिन वो नहीं जानता इसका नतीजा किस कदर खतरनाक है। बजाहिर ये चकाचौंध और बजाहिर ये कामयाबी, क्योंकि अगर आज आप देखें तो माशरे के कामयाब तरीन अफराद जिनके हजारों फैंस हैं, वो कौन अफराद हैं? कौम के हीरोज कौन हैं? हर तरफ मीडिया पर किन्हें सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन मिल रही है? ऐसे ही लोगों को। अब जाहिर ये सब कुछ जिसको मिल जाए, आखिर लोग उसको अपना बड़ा क्यों ना मान ले, उसकी पैरवी क्यों ना करें? मुझसे किसी ने जिक्र किया कि हम कुछ गांव में जाते थे बच्चियों को, खवातीन को कुछ तालीम देने के लिए, कुछ हाइजीन के बारे में बताने के लिए, कुछ बच्चों की तरबियत कैसे करें, अपने फारिग वक्त को कैसे गुजारें। कहते कि हैरत होगी आपको कि हम जब यंग गर्ल्स को सिखाना कुछ चाहते तो उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि हमको शोबिज में ले जाए किसी तरह, हम गाना चाहते हैं। यानी पढ़ने से उनको कोई ताल्लुक नहीं, ना शौक है, ना उनको इससे कोई दिलचस्पी है कि वो काम करें। एक जहनी आवारगी है, गैर जिम्मेदाराना सोच कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, कोई एहसास नहीं कि इन सब के नतीजे में क्या होगा। सिर्फ इस बात का शौक है कि शोहरत मिल जाए, अच्छा ड्रेस मिल जाए, अच्छा जेवर मिल जाए, तस्वीरें अखबार में आ जाए और लोगों के सामने कदरदानी हो, बहुत से चाहने वाले हो, खा उसमें घर का सुकून बर्बाद हो, खा इत्मीनान कल्ब रुखसत हो, खा नशे का आदि हो इंसान अल्टीमेटली, या किसी भी और तरफ निकल जाए, उसके भयानक नतायज की तरफ कोई तवज्जो नहीं। क्यों? इसलिए कि बगैर इल्म इल्म है नहीं, और दीन का इल्म खास तौर पर नहीं, क्योंकि इसके मुकाबले तो आयात ना है। ये दो अपोजिट डायरेक्शन है। जब लोगों तक अल्लाह की किताब ही नहीं पहुंची, और सिर्फ पहुंचा तो क्या पहुंचा, लहवुल हदीस पहुंचा। और दिन रात, रात को आखिरी चीज जिसके साथ सोते हैं वो लहवुल हदीस है, सुबह उठते ही जिस पर उठते हैं, अलार्म में देखिए और रात को सोने में देखिए आप किसी भी काम के करते हुए। तो जब जागते और सोते वक्त, यानी सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज सबसे ज्यादा अजीज है, तो नतीजा क्या होगा? एहसास जिम्मेदारी तो पैदा नहीं हो सकता। इसलिए क्या फरमाया कि लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बगैर इल्म, बगैर इल्म भटकाने वाले के लिए भी हो सकता है और बगैर इल्म अवाम के लिए भी हो सकता है। भटकाने वाले को नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए और अवाम को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। तो असल सबब इन सब चीजों के आम होने का और इन सब चीजों के पीछे भागने का फिर क्या हुआ? बगैर इल्म, ला इल्मी, नताइज से बेखबरी, दुनिया के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी। और इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? वयत्तखिज़ुहा हुज़ुआ, कि इंसान दीन को मजाक समझ लेता है, दीन का मजाक उड़ाने लगता है। माजी में शायद कभी लोग अगर खुद दीन पे अमल न करते हो तो दीन का मजाक नहीं उड़ाते थे कम से कम। आज दीन का मजाक उड़ाना अकलमंदी की निशानी बन गया। दीन के शायर को अपनाने वाले बेवकूफ समझे जाना ये होशियारी की अलामत बन गया। कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान वो है कि जो दीन वालों को बुरा भला कह सके, सरेआम उन पे हंस सके, उन्हें पागल समझे, उन्हें बेवकूफ गर्दाने। क्योंकि एक और रिवायत में आता है कि गाना जो है वो दिल में निफाक पैदा करता है, मुनाफ़िकत लाता है। वो कैसे? क्योंकि ऐसी चीजें फौरी तौर पर इंसान के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, एक इज़्तिराब पैदा करती हैं, इंसान के अंदर गफलत पैदा करती हैं, एक नशा सा है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाना चाहता है। और खास तौर पर जो आज के दौर में फास्ट म्यूजिक है, इन सब का मकसद क्या है? कि इंसान को एक ऐसी कैफियत में मुब्तला कर दो कि जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी परेशानियों को, टेंशन को, हर चीज को भूल जाए। एक दीवानगी सी की कैफियत है। और फिर आपने देखा होगा कि لازمی ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ گانا گانے والا یا سننے والا چین سے بیٹھ نہیں سکتا آرام سے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی فوری طور پر آپ ہلنا جلنا اور ایکشن دیکھیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. کون اس کے لیے تیار ہے؟ کسی کھلی آیت ہے، کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. آج آپ دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ ساری تعلیمات کے باوجود ہم امت مسلمہ کس طرف کو جا رہے ہیں. جو کچھ قومی پیمانے پر ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن انڈیویجولز بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں. ہماری شادیاں کس چیز کا نمونہ پیش کرتی ہیں؟ کوئی خوشی کا موقع ہو تو ساری ساری رات اذان فجر تک جن مجلسوں میں ہم گزارتے ہیں یا جو مجلسیں قائم کی جاتی، آخر ان کا کہاں سے جواز ہے؟ 10% بھی کہاں سے جواز نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے؟ اگر کبھی ایسی کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو کہاں بٹھائیں گے ان کو؟ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تو جگہ دی جاتی ہے. ایسی مجلس میں کوئی جگہ ہے آپ کے گھر میں کہ آپ ان کو بھی آفر کر سکیں کہ وہ بھی تشریف فرمائیں، آپ کے ساتھ شریک ہوں، دیکھنے میں امیجن بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو کام آپ کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے سامنے کیسے کر رہے ہیں؟ کس قدر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور دیے چلے جاتے ہیں اور ہم خود اس میں شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہونے کو بھی برا نہیں سمجھتے. اگر ہندو یہ کام کرے تو بہت برے، اور اگر مسلمان کے گھر میں ہو تو سب مسلمان ہی ہو گئے، اسلامائز ہو گیا، سب کچھ جائز ہو گیا. آخر ہم نے کچھ تو سوچ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں. اسی لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ایسی ایک ایک مجلس پہ خوشی سے لگاتے ہیں، اور اسی ایک رات میں اٹھنے والا مال ایک بستی کے اندر ایک بہترین سکول بنا سکتا ہے جس سے ہماری نسلیں پڑ جائیں اور ہماری حالت بدل جائے. ایسا مشورہ دینے والے تو بے وقوفی قرار پائیں گے. کیا یہ بے حسی نہیں؟ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جائیں، کسی دیہات میں چلے جائیں، کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک چیز جو ہر جگہ اویلیبل ہوگی وہ یہی آلات اور یہی سب ساز و سامان ہے. ہمارے بچے بچے کو انڈین فلموں کے نام معلوم ہے. ہمارے اخباروں میں صرف پاکستانی نے انڈین فلموں کے جو ہیروز وغیرہ ہیں ان کے جو سکینڈلز ہوتے ہیں وہ بھی روز نشر ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ خبریں ہوتی. اور بسا اوقات مسلمان لڑکیوں کی شادیوں کی ہندو ہیروز کے ساتھ سر عام تصویریں اور پورا کلچر نمایاں کیا ہوتا ہے. برائی چھپ کر کرنا بھی برا، لیکن برائی کا اشتہار اور برائی کو کھلے عام کرنا اور ڈھٹائی کے ساتھ کرنا یہ اور زیادہ برا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر اتنا ہی کام قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا بھی ہوتا تو شاید کچھ نجات ہو جاتی، لیکن جتنے پوسٹرز، جتنی پبلسٹی، جتنی پروڈکشن ان سب چیزوں کی ہو رہی ہے، کیا اس کے مقابلے میں اللہ کے کلام کی بھی اتنی ہی پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو عام کرنے کے لیے؟ وہ فرشتے تو نہیں اتر کے کریں گے، وہ ہم کو کرنا ہے. لیکن اس کام کے لیے ہم نے اپنی ایفرٹس کتنی لگائی؟ کیا ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، صرف اتنی ہی محنت کر رہے ہیں جو ان چیزوں کو عام کرنے والے کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک ایک اسٹوڈیو پہ جا کر دیکھیں کہ کتنا کام ہوتا ہے دن میں اور پوری پوری رات کام ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہاں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے وہاں کتنی دیر کام ہوتا ہے، ہم اپنا حساب خود لے سکتے ہیں. ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ وہ چیزیں جو تیرے دین کی راہ میں رکاوٹ تھی ان کے لیے تو ہمارے ہی بھائی بہنوں نے خوب محنتیں کی، نہ ان کو روکا، نہ ان کو کچھ بتایا، اور نہ ہی چونکہ بغیر علم اس کا سبب تھا، نہ ہی پھر علم کو عام کرنے کے لیے کوئی محنت ہم نے کی۔ اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ صرف بلیم کر کے لوگوں کو برا بلا کہہ کے کام نہیں چلے گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس سارے کاروبار کے کرنے والوں کو گالیاں دے کے اٹھ جائیں اور دل ٹھنڈا کر لیں اور ہم سمجھے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، یا ہم ان کو ساتھ نفرت کا رویہ کریں یا برا بلا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اصل وجہ بے غیر علم ہے۔ یہ سب بھٹکنے بھٹکانے کا کام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں تک پہنچا ہی یہ علم ہے، دوسرا پہنچا ہی کب ہے؟ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں قرآن کی چند آیات اور ان کا ترجمہ سنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرض پورا کر چکے ہیں، اور باقی سارا وقت کیا چلتا ہے؟ تو یہ سب کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ لوگ یہی چاہتے ہیں، اور عموماً پیشکش وہی ہوتی ہے جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم جیسے اگر وہاں بیٹھتے بھی ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں، تو وہی بول بلا کے تھوڑی دیر ناگواری کا اظہار کر کے اور بس چپ ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کسی چیز کو برا سمجھا اور پھر اس پر قلم استعمال کیا، یا متعلقہ شخص کو بتایا، کنسرن شخص تک پہنچایا؟ ہم عموماً یہ کام نہیں کرتے، ہم غیر متعلقہ تک تو بات خوشی سے پہنچاتے ہیں، لیکن متعلقہ شخص سے کنسرن پرسن تک نہیں پہنچاتے۔ پھر میں نے اخبار اٹھائی تو اس میں پورے دو صفحے جو تھے وہ فلموں کے اشتہارات کے تھے، اس میں سے کچھ تصویریں میں نے دیکھی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ دو شخص جس طرح کھڑے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، یہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ کچھ نہیں، میں صرف پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپس میں کیا لگتے ہیں۔ میں نے کہا کیا اگر یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، نہ محرم ہے، تو کیا ان کا اس شکل میں کھڑے ہونا درست نہیں ہے؟ جائز ہے؟ نہیں ہے، حرام ہے۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام کرے تو حرام ہے، کہاں یہ کہ وہ پوری دنیا میں نشر ہو؟ یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا گلے لگ کے کھڑے ہیں اور تصویر اس کی اخبار میں ہر ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے یہی چاہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ گناہ کی خاموش دعوت نہیں ہے؟ ہے نا، ہم کبھی اپنے لیے پسند نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے پسند نہ کریں، لیکن ہماری نگاہیں یہ سب کچھ دیکھتی ہیں، اور کبھی بھی ایک لائن نہیں ہم نے لکھی کہ ہم اپنا میسج کنوے کریں کہ یہ نہ کریں۔ ہم سب خود کو دیکھیں نا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ من را منکم منکرن، جو بھی تم میں سے منکر کوئی دیکھے فلیبیرہ بیدہ، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک رہے۔ زبان سے یہ نہیں کہا گیا کہ عام لوگوں کو کہتا کرے، زبان سے اسی کو کہے کہ جو اس کو بند کرے، اور اگر نہیں تو دل میں اس کو برا کہے۔ ایک ہی برائی بار بار دیکھتے دیکھتے دل سے بھی اس کی برائی نکل جاتی ہے۔ ہم نے تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ برا ہے، یہ بھی نہیں اب احساس ہوتا کہ یہ برا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد، یعنی اگر کوئی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بعد تو پھر برائی کے دانے برابر ایمان نہیں۔ ان سب چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اتنا اٹریکٹو، کوئی بھی ان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اس دور میں مغنیہ عورتوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، یعنی پہلے زمانے میں، آج عورتوں کی تو نہیں، گانوں کی آڈیو کیسٹس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو مغنیہ عورتوں ہی کی خرید و فروخت کی طرح ہے۔ آج بھی اس کاروبار سے بہت سے لوگ کما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خود سے خود تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہم خیر خواہی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، یعنی صرف ریئیکشن کے طور پر نہیں، ریئیکشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خیر خواہی کے ساتھ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، لوگوں کو جب منع کرتے تھے تو خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ روکتے تھے، نہ کہ نفرت کے ساتھ۔ اب جو لوگ اس کام میں مشغول ہیں، بسا اوقات کسی کی مجبوری ہوتی ہے، بسا اوقات ان کو احساس ہی نہیں ہوتا یہ غلط ہے. تو کون احساس دلائے گا, کون کرے گا, کون کہے گا؟ اور اگر ہم کہتے بھی ہیں نا تو پہلے سے بھی کام خراب کرتے ہیں. ایسے الفاظ استعمال کریں گے, ایسی لینگویج استعمال کریں گے, ایسا انداز استعمال کریں گے کہ جس سے دوسرا سننے کی بجائے الٹا اور بڑا کچھ فائدے کی بجائے نقصان کر کے آتے. تو بات یہ ہے کہ ہماری دینی اور قومی حمیت اور غیرت اور ایمان کہاں ہے, ہم کس ایمان کے دعوے کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر, کسی بس پہ آپ بیٹھ جائیں, پہلے اگر صرف سننے کی حد تک تھا تو اب سننا اور دیکھنا دونوں ہی ہے. مثلا لاہور سے اسلام آباد کا سفر آلموسٹ 4 گھنٹے کا بنتا ہے. وہ 4 گھنٹے بیٹھ کے آپ وہ کچھ دیکھیں جو آپ گھر میں نہ دیکھ سکیں اور مجبوراً دیکھیں. اگر باقی لوگ بے حس ہیں تو وہ لوگ جو نماز پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ تو تھوڑا سا احساس کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا کرتی ہے کہ جو فحاشی اور منکر دونوں کو روکنے کے قابل بناتی ہے. یہ کیسی نمازیں ہیں ہماری جو ہمیں اس کام سے نہ روکتی ہیں اور نہ احساس دلاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں حیا کے منافی ہیں. حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اگر ایک رخصت ہو تو دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے, ایک اٹھے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے. یعنی ان چیزوں کو آپ حیاداری کا نام دیں گے یا بے حیائی کا نام دیں گے؟ حیا تو نہیں ہے یہ, حیا کے تو منافی ہے. تو اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان کہاں باقی رہتا ہے؟ پھر صرف ایک کھوکھلا نعرہ یا ایک دعویٰ تو ہوتا ہے ایمان کا, لیکن وہ ایمان نہیں ہوتا جو انسان کے عمل کو بدل دے. کیونکہ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ صدقہ العمل, جب عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. اب دیکھیں کہ مومن اور کافر کے شب و روز میں فرق ہوتا ہے, دونوں کی دلچسپیوں میں فرق ہوتا ہے, دونوں کی نگاہ فرق ہوتی ہے. عباد الرحمن کی صفات آپ نے پڑھی تھی کہ وہ کون ہوتے ہیں, اذا مروا باللغو مروا کراما, جب لغو کے پاس سے ان کا گزر ہو تو معزز انداز میں گزر جاتے ہیں, اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے, شریفانہ طور پہ گزر جاتے ہیں. تو پھر بڑی بات یہ ہے کہ شیطان نے برے اعمال کو بہت خوبصورت کر دیا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ یہی تھا نا. سورۃ بنی اسرائیل میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آزادی دی تھی انسانوں کو بھٹکانے کی, اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, کہ پسلا لے جس کو تو پسلا سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ. اور شیطان کی آواز کہاں ہے, کیا ہے؟ یہی لہو الحدیث میں ہے, اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے, ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو لہو الحدیث اختیار کریں تاکہ لوگوں پر اللہ کا راستہ بند کریں, لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں اور اس سے بھٹکا دیں.